ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره।
ये सूरह ज़िलज़ाल या इज़ा ज़ुलज़िलत या ज़लज़ला ये इसका नाम है, चूँकि क़यामत के दिन एक सख्त भौंचाल और ज़लज़ला जो आने वाला है उसकी ये ख़बर दे रही है, इसलिए उसका नाम सूरह ज़िलज़ाल रखा गया। मुशरिकीन मक्का पूछते रहते थे क़यामत के मुताल्लिक, क्योंकि वो इनकार करते थे, मानते नहीं थे। उनके इस सवाल का भी कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तज़किरा है। पूछते थे मता हादल वाद व इन कुंतुम सादिकीन, नबियों को कहा करते थे कि भाई क़यामत आने वाली है, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम अपने बात में सच्चे हो। अय्यान यौमुल क़ियामा, सूरह अल क़ियामा के अंदर इस क़यामत का दिन कब होगा, मता हादल फ़त हो ये फैसला कब होगा, यसअलूना कानिल अनिसात अय्यान मुरसाहा, ये लोग क़यामत के मुताल्लिक पूछते हैं कि वो कब आएगी। तो मुशरिकीन की तरफ से قیامت کے وقوع کے سلسلے میں موقع بموقع مختلف انداز سے سوالات کیے جاتے تھے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے, لیکن اس جواب میں جو ہے وہ بتلایا گیا ہے, قیامت کے کچھ حالات بتلائے ہیں, لیکن تعین کے ساتھ کون سی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آئے گا, یہ تو ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ساتھ مخصوص رکھا ہے, اسی کو معلوم ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے, حضرت جبریل کو بھی معلوم ہے. حدیث میں, حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, حدیث جبریل, جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے قریب زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں, اور وہ بھی غیر معروف انسانی شکل میں, عام طور پر وہ جس انسانی شکل میں آتے تھے, حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو بڑے حسین و جمیل ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے, لیکن اس روز ان کی شکل میں نہیں بلکہ ایک اور اجنبی شکل کے اندر آئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اور انہی سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, مل مسئول عنہ بعالم من السائل, کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مراد لے رہے ہیں, کہ جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی, وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں. یہاں ایک لطیفہ ہے, نکتہ ہے, کہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سے متعین تاریخ اور دن میں قیامت آنے والی ہے, لیکن یہ جو دوسرا انداز اختیار کیا, اس میں حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء نے دو باتیں لکھی ہے. ایک تو یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی جملے کے ذریعے سے انہی الفاظ میں ان کو جواب دیا تھا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں. گویا حضور حضرت جبریل کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ اپنا جواب بھول گئے گا. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک اصولی جواب دیا کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ وہ جانتا نہیں ہے, یعنی آپ کا یہ سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جب بھی کوئی آدمی, کوئی بھی ہو سوال کرنے والا, چاہے وہ جبریل ہو یا کوئی اور آدمی, اور جس سے بھی سوال کیا جائے, چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں مجھ سے یا کسی اور سے, وہ اس کا متعین وقت جانتا نہیں ہے. تو قیامت کا متعین وقت کہ کون سی تاریخ کو آئے گی قیامت, یہ کون سے سن میں آئے گی, کوئی نہیں بتلا سکتا. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص رکھا ہے. گویا یہ کسی قرآن میں بھی اس کی علامتیں بتلائی گئی ہیں, نشانیاں. یہاں بھی جب مشرکین کی طرف سے قیامت کے متعلق بار بار سوال ہوتے تھے, اس کے جواب میں قرآن میں مختلف موقع پر مختلف آیتیں اور صورتیں نازل کی گئی ہیں. یہ صورت بھی اسی مناسبت سے نازل کی گئی جس میں قیامت کے کچھ حالات بتلائے گئے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا, لیکن کون سے دن اور کون سی تاریخ کو, کون سے سن میں, یہ نہیں. چونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے, اس لیے وہ نہیں بتلایا گیا. ہاں, اس صورت میں قیامت کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں. وہ بھونچال, جو زلزلہ, دھرتی کمپ جو ہوگا قیامت کے روز, کیسا خطرناک ہوگا, وہ البتہ اس میں بتلایا گیا ہے. روایتوں میں ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں کتب تفاسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سورت رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ رات کو اگر کوئی آیت یا چند آیتیں یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو رات کو ہی وہ آپ صحابہ کو بتلاتے نہیں تھے, دن کا انتظار کرتے. دن میں جب آتے تھے حضرات صحابہ آپ کی خدمت میں, تب آپ وہ نازل شدہ نئی نازل ہونے والی آیت یا آیات یا سورت کو ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے. لیکن جب یہ سورت رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کا انتظار نہیں فرمایا, اسی وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی. اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے سوال پوچھا, ہل تزوجت یا فلان, اے فلانے کیا تم نے شادی کر لی, نکاح کر لیا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ ولا عندی ما تزوجو. اس نے عرض کیا, بالکل نہیں ہے اللہ کی قسم یا اللہ کے رسول, میرا نکاح نہیں ہوا اور میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. کچھ تو چاہیے نا شادی کرنے کے لیے, اسباب کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, الیس معک قل ھو اللہ احد, کیا تیرے پاس قل ھو اللہ احد نہیں ہے؟ یعنی تو قل ھو اللہ احد جو ہے تجھے یاد نہیں, نہیں جانتا. قال بلا, کیوں نہیں, ہاں ہے قل ھو اللہ تو میں جانتا ہوں, یاد ہے. قال سلسل قرآن, یہ قل ھو اللہ جو ہے وہ تو ایک تہائی قرآن ہے. پھر حضور نے دوسرا سوال کیا, الیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح, کیا تیرے پاس سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے, یعنی وہ تجھے یاد نہیں؟ اس نے کہا بلا, کیوں نہیں اللہ کے رسول. دوسرا سوال فرمایا, ربع القرآن, قرآن کا ایک چوتھائی ہے یہ سورت. پھر دوسرا سوال فرمایا, الیس معک قل یا ایھا الکافرون, کیا تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے, یعنی قل یا ایھا الکافرون تجھے یاد نہیں؟ اس نے جواب میں کہا بلا, کیوں نہیں اللہ کے رسول. قال ربع القرآن, پھر حضور نے جواب میں فرمایا, یہ تو ایک چوتھائی قرآن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, الیس معک اذا زلزلت الارض زلزالہا, کیا یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یا سورت تمہیں یاد نہیں ہے؟ قال بلا, کا کیوں نہیں. قال ربع القرآن, حضور نے فرمایا یہ بھی ایک چوتھا ہے. اتنی ساری دولت تمہارے پاس ہے, تزوج تزوج, نکاح کر لے نکاح کر لے. بہرحال یہ इसकी फजीलत गया एक चौथाई कुरान के बराबर उसको पढ़ने पर क्या मिलता है, सवाब मिलता है। और तिर्मिज़ी की रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इज़ा ज़ुलज़िलत जो है निसफ कुरान, आधे कुरान के बराबर है, और सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है, और क़ुल या अय्युहल काफिरून वो चौथाई कुरान के बराबर है। तो बहरहाल ये तो उसकी फजीलत के अंदर बतलाया गया है। और फिर जो है इस सूरत के अंदर एक आयत है आखिर में जो दो आयतें हैं, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, पहले खैरन यरा, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये एक अछूती और ऐसी जामे आयत है। यूँ कहा जा सकता है कि पूरी शरीयत मुतहरा की तालीमात का एक खुलासा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की रिवायत में अल आयतुल फाज़तुल जामियत, एक जामे और यकता, यानी ऐसी आयत पूरे कुरान में और कोई दूसरी नहीं है। पूरी शरीयत की तालीम यही तो कहती है कि अच्छा अमल करोगे तो उसका अच्छा चाहे छोटा सा क्यों हो बदला मिलेगा, और बुरा अमल करोगे चाहे वो छोटा सा क्यों हो उसका बुरा बदला मिलेगा। तो गया इन दो आयतों के अंदर कुरान पाक की पूरी तालीमात का खुलासा आ गया। ये गया ये भी इस सूरत की एक खसूसियत है। और फिर इस सूरत के अंदर इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा है, ज़मीन के जिस झटका खाने का यहाँ तज़किरा किया गया है कि जब ज़मीन में अपने भौचाल से झिंझोड़ी जाएगी, यानी उस जलजले और भौचाल की नस्बत ज़मीन की तरफ की गई कि ज़मीन अपने भौचाल के ज़रिए से जब हरकत दी जाएगी झिंझोड़ी जाएगी, तो जिस भौचाल का यहाँ तज़किरा है वो क़यामत का जलजला, और वो दुनिया के जलजलों की तरह नहीं है कि दुनिया के जलजले जो आते हैं एक दो तीन चार शहरों को हिला देते हैं और दूसरी जगह उसका पता भी नहीं चलता। ये तो ऐसा ज़बरदस्त और ख़तरनाक जलजला होगा। सूरह हज में अल्लाह तबरक तआला ने उसके मुतालिक फरमाया या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लत अस-सा'त शय्युन अज़ीम, ये लोगों अपने परवरदिगार के गज़ब से डरो, यकीन जानो कि क़यामत का भूचाल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन ज़लज़लत अस-सा'त शय्युन अज़ीम, अल्लाह ताला उसको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ फरमा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कैसा ज़बरदस्त क्या होगा, कैफियत क्या होगी जब ये जलजला आएगा, ये भूचाल आएगा, ये धरती कम होगा तो लोगों का क्या हाल होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दत, आप जिस दिन तुम्हें नज़र आएगा तो उस दिन हर दूध पिलाने वाली उस बच्चे तक को भूल जाएगी जिसको उसने दूध पिलाया है। वह तदौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोग तुम्हें जो है वो ऐसे नज़र आएंगे जैसे कि नशे के अंदर बदहवास हैं बेहोश हैं। हालांकि वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद होगा। गोया क़यामत का भूचाल ऐसा ख़तरनाक भूचाल कि कोई अपने हवास में बाकी नहीं रहेगा, सब के हवास उड़ जाएंगे हर एक के। तो ये इस भूचाल की गोया तफसील जो सूरह हज में बयान की गई उसी का यहाँ तज़किरा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अब ये قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے متعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو دو زلزلے ہوں گے، ایک زلزلہ تو وہ ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جب وہ سور پھونکیں گے نا تو اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اور اس سور کی ابتدا آہستہ سی، یعنی ایک دم بھیانک آواز نہیں، پہلے دھیرے دھیرے آواز نکلے گی اور وہ آواز پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی، تیزی پکڑتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی آواز کے نتیجے میں تمام انسان، جنات، جانور سب مر جائیں گے، اور اس آواز کی وجہ سے زمین کے اندر ایک زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا کی اس وقت جو یہ نقل و حرکت ہے اور جو گہما گہمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، دنیا کی یہ زندگی جو اس وقت چل رہی ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلے سور کی وجہ، پھر ایک دم ایک مخصوص زمانے تک جو ہے خاموشی چھائی رہے گی، سب کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، اکیلے اللہ، اللہ تعالیٰ تنہا رہ جائیں گے۔ پھر دوبارہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پہلے تو فرشتوں کو پیدا کریں گے اور حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، اس دوبارہ سور کے نتیجے میں بھی زمین کے اندر سخت بھونچال جو پہلے آیا تھا نا ایسا ہی اس سے خطرناک بھونچال آئے، ساری زمین جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جو مردے دفن کیے گئے تھے وہ باہر نکل آئیں گے، زمین کے اندر جو دفینے تھے، خزانے تھے، جو قیمتی معدنیات ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنے بھونچال کے ذریعے سے ہلائی جائے گی اور جھنجھوڑی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اس کے بوجھ کیا ہیں؟ وہ جتنے بھی کائنات بنی جب سے لے کر جتنے انسان مرے ہیں اور وہ زمین میں دفن کیے گئے ہیں وہ سب، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، جواہرات، ہیرے، سب جتنی بھی دولت وولت ہے وہ سب جو ہے باہر نکل آئے گی، اور پھر انسان جو قبر سے باہر آئیں گے وہ زندہ، یہ دوسری زندگی شروع ہوگی، فرشتوں کو بھی دوبارہ وجود میں لایا جائے گا۔ اب جو ہے یہ جو اسی دوسرے زلزلے کا اس میں بیان ہے، اس صورت میں راجح قول یہی ہے مفسرین کا کہ یہ جو دوسرا زلزلہ ہے اسی کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بھونچال کے ذریعے سے جھنجھوڑی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دی گئی، سارے بوجھ، مردے اور خزانے اور تمام معدنیات، تمام قیمتی چیزیں جو زمین کے اندر دفن ہیں، یا تمام معدنیات جو زمین جس کی کانیں مائن ہوتی ہے اور جو نکالی جاتی ہے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور اسی طریقے سے پیتل، تانبا، وہ سب بڑی کوششوں اور محنتوں سے ان دولتوں کو زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے، بس اس دن اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں ساری چیزوں کے باہر ڈھیر لگ جائیں گے۔ ان دن کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے مارا مارا پھرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور یہ سب اندر سے کیوں باہر نکلوایا جائے گا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بھائی خزانوں کو باہر اگلوانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میں جو ہے مارا مارا پیتا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا، جس کے لیے میں نے رشتہ داری ختم کی، جس کے لیے میں نے جائز ناجائز کی تمیز باقی نہیں رکھی اس کو حاصل کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی تھی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے. اب گویا قاتل بھی سوچے گا اس کو دیکھ کر کے, یہی وہ ایسا خزانے جس کے خاطر میں نے قتل جیسے گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور جس کے لیے میں نے حلال اور حرام کا فرق باقی نہیں رکھا تھا. اور پھر دیر پڑے ہوں گے لیکن یہ خزانے کسی کام کے نہیں, بیکار کسی کام کے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ گویا سب انسانوں کو کھلی آنکھوں یہ دکھلا دیں گے کہ تم جس کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر مارے مارے پھرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں تم نے کی تھی, کیا کیا جو ہے لوگوں کے خون کیے تھے, لوگوں کے حق مارے تھے, لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑے تھے, سب جس کے خاطر یہ اب کسی کام کا نہیں, سب دیر پڑے ہیں تو کسی کے کام آنے والا نہیں. گویا ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اسی کو کیا سمجھتے تھے, سب کچھ, یہی گویا پوری ہماری کائنات ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے بڑی محنتیں کرتے تھے, بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے, آج وہ کسی کام کا نہیں. اور ہمیں اس وقت اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں نے, اللہ کے مقبول بندوں نے بتایا تھا, دنیا کی یاد آئے گا انسان کو کہ دنیا کی زندگی میں نبوی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز بتائی گئی تھی, یہ مال و دولت کچھ کام آنے والا نہیں, وہ چیز یاد آئے گی. اور یاد آ کر کے وہ کہا بھائی یہی وہ وقت ہے, اب یہ مال و دولت میرے کسی کام کی نہیں جس کے لیے میں نہیں. اور گویا یہ پیسہ, ویسے بھی یہ پیسہ جو ہے نا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں. سونا اور چاندی کیا آپ روپیے کے نوٹ کھا کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں؟ کیا ان کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی ننگا ہے تو ان کے ذریعے سے اپنا لباس اس کو لباس کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ یا اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو ان نوٹوں کو گھر کے طور پر استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دنیا کے اندر بنایا ہے, ان پیسوں کو سبب کے طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں گویا اس مال کے ذریعے سے, مال کے سبب کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہیں. اب گویا مان لیجیے ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس کے پاس جو ہے پورا بیگ ڈالروں کے نوٹ سے بھرا ہوا ہے, لیکن وہاں کوئی دکان نہیں ہے, کوئی بازار نہیں ہے, کوئی چیز بیچنے والا نہیں ہے, وہاں اگر اس کو بھوک لگی, پیاس لگی تو ان نوٹوں کو کیا کرے گا؟ کیا کھائے گا؟ کیا پیے گا؟ کیا اپنی ضرورت پوری کرے گا؟ نہیں, اس سے ذاتی طور پر کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایک تو اس کے اندر یہ کمی ہے, دوسری کمی یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ضرورت پوری کرتی بھی ہے تو وہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں, فقہا میں سے بھی ہیں, محدثین میں سے بھی ہیں, کہ دیکھو یہ مال تمہارا ایسا ساتھی ہے, دنیا کے اندر ساتھی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تمہیں کیا ہوتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, مدد ملتی ہے, لیکن یہ ایسا ساتھی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے جائے گا تو تم کو فائدہ پہنچے گا, تمہاری جیب میں اور تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. پیسے ہم اپنے پاس ہی رہنے دیں, اپنی جیب میں ہی رہنے دیں اور یہ سمجھیں کہ میری کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری پینے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری پہننے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری مکان کی ضرورت پوری ہو جائے, کوئی جو ہے ایک دانہ بھی آپ کو نہیں دے گا. دکان پر بھی جائیں گے تو پہلے کہ یہ نوٹ لاؤ اور جیب میں سے باہر مجھے دو, تم اپنے اس سے جب جدائی اختیار کرو گے, یہ ایسا ساتھی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا تب آپ کو فائدہ ہوگا, اس کا ساتھ اگر باقی ہے تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی آپ کا کوئی کچھ کام نہیں بنا سکتا. یہ بھی گویا ایک اس کی خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے, पहले ज़माने के अंदर बैंकें तो थी नहीं, लोगों के पास सोना चांदी जवाहरात हीरे वगैरह होते थे, तो आम तौर पर अपने घरों के अंदर तहखाने जो है बनाते थे और उसके अंदर उसको हिफाजत से रखते थे। एक बहुत बड़ा आदमी था, ईमानदार आदमी, उसके पास सोने चांदी और जवाहरात और दराहिम और दनानीर के ढेर थे। उसने उनको रखने के लिए अपने मकान के अंदर नीचे जो है वो तहखाना बनाया था, और ऐसा तहखाना बनाया था कि उसके दरवाजे के ऊपर ऐसी कल लगाई थी कि उस कल को इस खोलने का तरीका उसी को मालूम था, किसी और को नहीं, वही खोले तो खुले। एक मरतबा वो अपने इस खजाने को देखने के लिए और ज़रा उसको मालूम करने के लिए, क्या आदमी के पास पैसे होते हैं मालूम है कि कितने हैं, तो अभी निकाल निकाल करके गिनता, जमा जमा मालूम हुआ, माल जमा किया और गिना, गिनने में मजा आता है, जी खुश होता है उसका। तो बहरहाल वो भी अपने उस तहखाने में गया और दरवाजा बंद करके अंदर वो साफ मालों का ढेर था, उसको गिनने में मशगूल हुआ। फिर जो है जरा भूख लगी, वक्त कुछ गुजरा, तो वापस जाऊं तो वो कल खराब हो गई थी, दरवाजे की जो कल थी खराब हो गई थी, नहीं खुला। अब अंदर चिल्लाता है, बाहर किसको पता कि अंदर गया हुआ है। अब देखिए सोने चांदी के ढेर हैं, दराही में दनानीर है और जवाहरात हैं, हीरे हैं, लेकिन न उसकी भूख मिटी उससे, न प्यास मिटी, उसी में वो मर गया। ये बहुत इबरत का किस्सा है, तो गोया ये माल अपनी जात के एतबार से कोई फायदा हमको नहीं पहुंचा सकता, मगर अजीब उसकी मोहब्बत है कि आदमी जो है हर वक्त उसी के अंदर मशगूल रहता है। अब गोया ये कयामत के रोज अल्लाह ताला ये ज़मीन के अंदर जो खजाने इस तरह के दफन हैं, अंदर अंदर पड़े हुए हैं, कयामत के रोज अल्लाह ताला उनको खोल देंगे, बाहर निकाल देंगे सारे ढेर, सारी गोया अव्वलीन व आखरीन हजरत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान थे, वो जिन्ना जानवर सब मैदान हशर में होंगे, और ये दौलत के ढेर भी होंगे, लेकिन इस वक्त आदमी उनको देख करके महसूस करेगा कि ये किसी काम के नहीं। गोया उसका बेकार होना उसकी आँखों के सामने क्या हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा। وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, उसी को कहा ज़मीन जो है अपने बोझ बोझ निकाल देगी। एक तो बोझ वो मुर्दे हैं जो अंदर दफन किए गए हैं, और एक बोझ वो खजाने, वो दफीने, वो मादनियात जो हैं वो जिनकी कानें अंदर हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। और गोया उस दूसरी ज़िंदगी में आज अब दूसरी ज़िंदगी शुरू हो रही है इंसानों की, लेकिन इंसान देख लेगा कि मेरी इस दूसरी ज़िंदगी में ये रुपयों पैसों के ढेर किसी काम आने वाले, आज तो अगर नेकी है तो वो काम आएगी। तो बहरहाल ये इन ढेरों को अल्लाह ताला निकाल करके इंसान को उसकी आँखों के से खुद गोया उसके सामने ये मंज़र खोल देंगे, और उसको इस बात का यकीन दिला देंगे कि वाकईतन दुनिया की ज़िंदगी में जो मुझसे कहा जाता था ये किसी काम का नहीं है, वो आज हकीकत है। तो बहरहाल ये कयामत की उस जो है उसमें जलजले में भूचाल के अंदर, और ये इसके नतीजे में जो ये मादनियात और जवाहरात और सोने और चांदी वगैरह जो निकलेंगे, तो उसमें उस वक्त अल्लाह ताला इंसान को गोया उसकी सगी आँखों से ये बतला देंगे ये किसी काम का नहीं है। अल्लाह तआला हमें इन हकाइक को समझने की तौफीक अता फरमाए, जिसके न समझने की वजह से हम अपने आकिबत और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما جس طرح اس کے سینے کو تو نے قرآن پاک کے الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے اے اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, اس صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر, اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں جو معقوض ہیں ان کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رب.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.